والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، گرامی قدر برادران اسلام، نوجوان دوستو، بھائیو، بزرگو، آج کا موضوع سخن انشاءاللہ تبارک و تعالی تاریخ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میلاد النبی کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آج میں انشاءاللہ تاریخی حوالوں اور دلیلوں سے یہ بتلانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ میلاد کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، اور صحیح اور معتبر تاریخی روایتوں کی روشنی میں یہ بتلاؤں گا کہ آپ کس دن پیدا ہوئے، کس سال پیدا ہوئے، کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے. پھر آج کا خطبہ انشاءاللہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام کی نظر میں اس کی کیا وقعت اور اہمیت ہے، عید میلاد النبی کی ابتدا کون سے زمانے، کون سے سن سے ہوئی، کس نے اسے ایجاد کیا، ایجاد کرنے والے کا نام کیا تھا، اس کا موجد کس قدر دیندار اور سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پابند تھا. میں ان سارے موضوعات پر، ان سارے نکات پر میں انشاءاللہ بالاختصار تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے ہوئے اپنے موضوع کو میں ختم کروں گا. آئیے وقت کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے بالاختصار آپ کے سامنے میں تاریخی حوالوں سے کچھ خاکے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی شریف کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. میلاد عربی زبان کا لفظ ہے. میلاد نبوی شریف اس جگہ یا اس زمانے کو کہتے ہیں. مولد شریف یا میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ یا اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں خاتم الانبیاء، سید المرسلین، سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ، ابو یوسف کا وہ گھر ہے، وہ مکان ہے جو آج پبلک لائبریری بنی ہوئی ہے، اور جس کے سامنے جو عین باب عبدالعزیز کے سامنے وہ لائبریری واقع ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پیدا ہوئے. یہی لوگوں سے مشہور ہے، کہاں تک غلط ہے کہاں تک صحیح ہے میں اس کی تحقیق میں نہیں جا سکا، لیکن جو مشہور ہے کہ باب عبدالعزیز کے سامنے جو اس وقت پبلک لائبریری بنی ہوئی ہے وہی وہ مکان ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کا زمانے پیدائش صحیح ترین تاریخی روایات سے 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول باختلاف روایات ہے. 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول باختلاف روایات ہے. پیر کے دن صبح کے وقت حادثہ فیل، جس میں ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر جس سال حملہ کیا تھا ہاتھیوں کو لے کر، اور جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی تھی. یہ سورہ اسی زمانے میں حادثہ فیل کے پہلے سال مطابق 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی ہے. اس وقت اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے، اس میں مورخین کا، محققین کا شدید اختلاف ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے مشہور ترین مورخ اور تاریخ داں حضرت مولانا محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب کئی جلدوں کے اندر رحمت للعالمین ہے، اس کے اندر، اور اسی طرح سے مصر کے ماہر فلکیات محمود پاشا نے تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کیونکہ اگر ہم 12 ربیع الاول تسلیم کرتے ہیں تو 12 ربیع الاول اس تاریخ کے اعتبار سے پیر کا دن نہیں آتا، بارہ ربیع الاول پیر کا دن نہیں آتا ہے بلکہ کوئی دوسرا دن آتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے ہیں, اور پیر کا وہ دن نو ربیع الاول کا دن کہلاتا ہے, نو ربیع الاول کا دن ہوتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ بارہ ربیع الاول جو لوگوں کے اندر مشہور ہے یہ غلط ہے, اور نو ربیع الاول کی تاریخ یہ صحیح ہے. اسی طرح سے یہ ثابت کیا ہے کہ البتہ بارہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیع الاول کو ہوئی, اس پہ تمام دنیا کے علماء اور مورخین متفق ہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. برادران اسلام, لغت کے لحاظ سے میلاد شریف کا یہی معنی اور مفہوم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے, کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے, آپ کا نسب نامہ کیا ہے, آپ کی جائے پیدائش کیا ہے, یہی میلاد کا عربی زبان میں مفہوم اور اس کا معنی ہے. اور اسی معنی کو, یہی وہ معنی تھا جس کو مسلمان عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمانے وحی سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر سوا چھ صدی تک یعنی سوا چھ سو برس تک یعنی ساتویں صدی کی ابتدا تک یہی مسلمان جانتے رہے اور اسی کو سمجھتے رہے. پھر خلافت راشدہ کا ساتویں صدی کے بعد زوال شروع ہوتا ہے, اسلامی مملکتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں, ایک زمانہ وہ آیا کہ جوتیوں میں دال بٹنے لگی. ایک ایسا برا زمانہ اسلام پہ کبھی بھی نہیں آیا تھا, عقائد بگڑنے لگے, سلوک میں انحراف شروع ہونے لگا, حکومت و انتظامیہ میں فسادات شروع ہو گئے, دشمنان اسلام نے اسلامی لبادہ اوڑھ لیا اور عقائد اسلامیہ کے عظیم ستونوں کو کھودنے میں مشغول ہو گئے. رافضی شیعوں نے عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگایا اور توحید کے سپوتوں اور دین کے علم برداروں کو اپنے دام فریب میں لینا شروع کیا. ساتویں صدی ہجری کے اوائل اور ابتدا میں مولود شریف کی یہ بدعت ملک موصل جو شام ملک شام کے قریب ہے, ملک موصل کے اندر علاقہ اربل کا بادشاہ جس کا نام ملک مظفر تھا, اس نے اس محفل میلاد شریف کو ساتویں صدی ہجری کے ابتدا میں ایجاد کیا. میلاد شریف کے موضوع پر دنیا کے اندر سب سے پہلی کتاب جو تصنیف کی گئی اور اس کا تصنیف کرنے والا جس کا نام ابو الخطاب ابن زہیہ تھا, یہ ایک دفعہ خراسان کی طرف جا رہا تھا. اسے پتا چلا کہ بادشاہ اربل کو میلاد شریف سے بڑا لگاؤ ہے, چنانچہ وہ ملک اربل پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام اس نے التنویر فی مولد البشیر النذیر رکھا. یہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو میلاد شریف کے نام میلاد شریف کے موضوع پہ لکھی گئی, اور یہ کتاب ساتویں صدی ہجری کے اندر لکھی گئی. اس ابو الخطاب بن دہیہ نے یہ کتاب لکھی اور ملک مظفر کے دربار میں جا کر کے اس کو پیش کیا. جب یہ کتاب لکھ کے تیار ہوئی اور ملک مظفر کے دربار میں پہنچی تو اس نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بطور انعام ابو الخطاب ابن دہیہ کو عنایت کیا. اب آئیے اور تھوڑی تاریخی نقاب کشائی میں آپ کے سامنے کرتا چلوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, صاحب جلالین کی مشہور تصنیف تفسیر کی صاحب جلالین سے مشہور ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, اپنی کتاب حاوی کے اندر ذکر کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ملک مظفر جس نے میلاد النبی کو ایجاد کیا, اس بلاد کو جس نے ایجاد کیا, اس نے اسی طرح کی ایک محفل میلاد کے موقع پر غور کرنے کی بات ہے. اس بادشاہ اربل نے ایک محفل میلاد کے ایک موقع پر ایک عظیم دسترخوان بچھایا, ایک عام دسترخوان بچھوایا جس کے اوپر 5000 بھنی ہوئی مرغیاں, 5000 بھنی ہوئی مرغیاں, جس میں 5000 بھنی ہوئی بکریاں اور 10000 بھنی ہوئی مرغیاں اور 100 بھنے ہوئے گھوڑے اور 1,00,000 مکھن اور اسی طرح سے 30,000 حلوے کی پلیٹیں اس دسترخوان کے اوپر چنی گئیں اور اس نے اس پہ لگوائی گئی. اور اس ملک مظفر نے دور دراز سے صوفیوں کو, پیر نما علماء کو, محفل سما کے لیے مدعو کیا اور اپنے دربار میں بلایا, اور ایک محفل سما منعقد کی گئی جس کے اندر ناچ اور گانے کا بہترین انتظام کیا گیا, اہتمام کیا گیا, اور مدحیہ اشعار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرتے ہوئے اشعار پڑھے گئے, اور اس کے اندر لوگ اور صوفیہ کے اوپر وجد جاری ہو گیا, اور وہ لوگ کھڑے ہو کر کے ناچنے لگے, وجد میں سرور میں ان کے اوپر حال آ گیا. اسی طرح سے بادشاہ بذات خود ان صوفیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے رقص کرنے لگا, ناچنے لگا. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حاوی کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. آپ ذرا سوچیں کہ جس قوم میں ایسے رنگیلے شاہ پیدا ہوں, اور جس قوم کے بادشاہ ناچو گانے کے رتیاں ہوں, اس قوم کا تو پھر خدا ہی حاضر ہو سکتا ہے. ایسا شخص کس قدر سنت مصطفیٰ کا پابند ہو سکتا ہے؟ ایسا بادشاہ کس قدر جس نے محفل میلاد کی بدعت ایجاد کی, کتنا محمد الرسول اللہ کا عاشق ہو سکتا ہے؟ یا آپ اس کے ناچ و گانے اور رقص و سرود سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آئیے ذرا اور کچھ ائمہ اور محدثین کے اقوال ان دونوں کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں کہ ملک مظفر جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا, ابو الخطاب ابن زہیہ جس نے سب سے پہلی مولود شریف کے موضوع پر کتاب لکھی, اس کے سلسلے میں محدثین کا ائمہ کا کیا کہنا ہے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. علامہ تاج الدین فاقہانی رحمت اللہ علیہ اپنی معروف کتاب رسالت المورد فی الکلام مع عمل المولد میں لکھتے ہیں کہ احدثها البطالون وشہوۃ نفس واعتنا بها الاکالون, یعنی مولود کو, میلاد شریف کو جھوٹے مکاروں اور غلط کاروں نے گڑھا ہے, اور خواہشات کے غلاموں اور شکم پروروں نے اس کو شہ دیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ کان یدعی اشیاء علی حقیقت لہ, یعنی ابو الخطاب ابن زہیہ جس نے اس موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے, وہ ایسی ایسی باتیں لوگوں کے اندر بیان کرتا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی, بلکہ تمام کی تمام باتیں جھوٹ کے اوپر مبنی ہوا کرتی تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو صاحب فتح الباری کے نام سے مشہور ہیں, اور جن کی کتاب لسان المیزان تمام دنیا کے ہر مطلق و مذہب کے علماء بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں, وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ خبیث اللسانی احمق شدید الکبری قلیل النظر فی امور الدین متحابنا, کہ یہ شخص ایسا شخص تھا جو بہت زیادہ تعویذیں اور گندے تعویذیں کیا کرتا تھا. ابو الخطاب ابن دہیہ جو تھا بہت زیادہ جھاڑ پھونک اور تعویذیں اور گنڈے بیچتا تھا. خبیث اللسانی بہت بڑا بدزبان اور احمق ترین شخص تھا, بڑا متکبر اور تنگ نظر اور دینی امور میں بے پرواہ شخص تھا. یہ انہوں نے اپنی کتاب لسان المیزان کے اندر یہ لکھی تھی. میرے عزیز دوستو, یہ محدثین کی چند رائیں, ائمہ کے چند اقوال بالاختصار تاریخی حوالوں اور سندوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ آپ کو توفیق دے آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے مزید تفصیلات ان کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں کہ اب ہم یہ دیکھیں, اپنے ماحول میں دیکھیں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محفل میلاد کا موجد اور اس کی ابتدا کرنے والے یہ لوگ تھے, ساتویں صدی ہجری کے اندر اس کی ابتدا, اس کی شروعات ہوتی ہے. اب آئیے دیکھیں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں, افغانستان میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, اس طرح سے بے شمار مختلف ممالک کے اندر یہ چیز کس طرح سے نشو نما پائی, یہ چیز کس طرح سے رفتار کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ہوتی رہی اور آج اس کنڈیشن کے اندر پہنچی ہے. آئیے میں آپ کو اس طرح سے آپ کو تاریخ یعنی سلسلہ وار اپنے ملک کی طرف, اپنے ملکوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. آپ وہاں کے ماحول کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. آپ یہ دیکھیں, میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میلاد کی ابتدا سب سے پہلے تو اس طرح سے ساتویں صدی ہجری میں ہوئی, اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے آپ کے ہندوستان پاکستان اور دیگر ملکوں کے اندر یہ چیز صوفیوں کے ذریعے پھیلتی چلی گئی اور پہلے میلاد کا طریقہ یہ رہا کرتا تھا کہ چند آدمی اکٹھا ہو گئے, میلاد کا تذکرہ ہو گیا, آقا فلاں دن پیدا ہوئے, فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے, فلاں گھر میں پیدا ہوئے, اس طرح سے میلاد کے تذکرے ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اس میں قیام بھی شروع ہونے لگا, اس کے اندر قیام بھی شروع ہونے لگا اور اس کے اندر یہ عقیدہ کہا جانے لگا کہ دم بدم پڑھو درود کی حضرت بھی ہیں موجود, اور اس طرح سے اس کے اندر یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا پوری تقریر ختم ہونے کے بعد میں اخیر کے اندر قیام کی حالت کی جاتی ہے اور اس میں یہ قیام کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے. چند منٹوں کے بعد اپنے ان جلسوں میں, اپنے ان تقریروں میں, اپنے ان محفلوں میں وہ کھڑے ہو گئے, قیام کرنا شروع کر دیا. پوچھا گیا بھائی کیوں قیام کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم اپنے آقا کے استقبال کے لیے قیام کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے. چند دنوں تک یہ قیام رہا اور انڈیا کے اندر علماء میں, فقہا میں, ائمہ میں, انڈیا کے اندر یہی چیز زیر بحث رہی انڈیا کی سرزمین پر کہ آیا میلاد کے دوران قیام جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ طریقہ کار درست ہے یا نہ درست ہے. کچھ دن یہی چلتا رہا, اسی پہ کتابیں لکھی جاتی رہی, یہی بات کا عنوان اور موضوع رہا, یہی تقریریں انہی موضوعات کے اوپر ہوتی رہی, میلاد اسی کے اوپر لوگ اپنے اپنے مباحث اور اپنے اپنے مضامین لکھتے رہے. یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا کہ یہ قیام کی بات بھی گئی اور یہ تمام سب چیزیں بھی گئیں, مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے لوگ ذکر رسول کرنے والے بھی گئے, گھروں میں بیٹھ کر کے محفل میلاد کرنے والے بھی گئے, نبی کا تذکرہ بھی گیا. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ قوم مسلم بازار میں نکل آئی. اب ٹھنڈیاں لگنی شروع ہو گئیں, جلوس نکلنے لگ گئے. پھر ابتدا ان جلوسوں کی پہلے کیا تھی, پہلے ان جلوسوں کی ابتدا کیا تھی یہ بھی آپ سنتے چلیں. پہلے ان جلوسوں کی ابتدا یہ تھی کہ کچھ لوگ بازاروں میں چلتے, نعت خوانی ہو جاتی اور کچھ پڑھ دیا جاتا, درود و سلام پڑھ دیا جاتا, یوں نکلتے ہوئے آ جاتے. اور پھر آہستہ آہستہ کام بڑھتا چلا گیا, بڑھتے بڑھتے آج اس اسٹیج کے اوپر یہ قوم آ کر کے کھڑی ہوئی ہے, آج اس اسٹیج کے اوپر یہ آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس میلاد میں, اس پیغمبر کی پیدائش میں تبلے آ گئے جن کو آپ نے منع کیا تھا, سارنگیاں آ گئیں جن سے آپ نے روکا تھا, چمٹے آ گئے, جو کبھی ملنگوں کا کردار تھا آج شیخ الحدیث کا کردار بن گیا, اور مضامین اور سارنگیاں آ گئیں جو کبھی طوائفوں اور رنڈیوں کا کردار تھا اور آج محدث کا کردار بن گیا ہے. آج رفتہ رفتہ چمٹوں تک بات آ گئی, حتیٰ کی ظلم کی انتہا ہو گئی, ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو چند گنڈے اور لوفر قسم کے لوگ آج مصنوعی داڑھیاں لگا کر ان جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں, مصنوعی داڑھیاں لگا کر, بناوٹی داڑھیاں لگا کر ان جلوسوں کے اندر جو ہے ڈانس کرتے ہیں, ناچتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر یہ داڑھیاں ایک ہندو لگاتا تو آپ احتجاج کرتے, اگر یہ داڑھیاں اگر ایک عیسائی لگاتا تو آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے, آپ اس کے خلاف ہڑتالیں کرتے. لیکن اب یہ مصنوعی داڑھی اس نے لگائی ہے, تو ابن عبی ابن سلول کا لباس پہن کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے, اس طرح پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے سارا ربیع الاول کو. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا ستم ہے, مگر کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, رستہ رستہ بڑھتے بڑھتے آج صرف چمٹا اور صرف طبلہ اور سارنگیوں پہ بات نہیں ہے, بلکہ آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مقدس مہینے میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اسی طرح افغانستان کے اندر آپ اور اس طرح دیگر مختلف ممالک کے اندر آپ ذرا جائزہ لیں, اس مقدس مہینے میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آج مختلف شہروں میں 12 ربیع الاول کو جا کر کے دیکھیے کہ شریعت اسلامیہ کا جنازہ, یہ ناپاک عنصر جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے, یہ شیعہ رافضی جو اپنی زبان سے اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے سنیوں کو گمراہ کر رہا ہے, یہ کس طرح سے شریعت اسلامیہ کا جنازہ نکالتے ہیں
یہ کس طرح سے دین مصطفیٰ کا تمسخر اڑاتے ہیں, انہیں حیا بھی نہیں آتی. یہ بدعتی منافقین عشق مصطفیٰ کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کی پناہ, ایسا مذاق تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی نہیں اڑایا. آج انڈیا, آج پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, آج ان ملکوں کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتوانا چاہتا ہوں کہ آج مختلف شہروں میں, کہیں تو آپ حضرات اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے, آج مختلف شہروں میں کہیں تو بیت اللہ بنا ہوا ہے جس میں حجر اسود رکھا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو, اور اس کا عورتیں طواف کرتی ہیں, طواف کر رہے ہوتی ہیں عورتیں, مرد طواف کر رہے ہوتے ہیں, اس حجر اسود کو بوسا دیا جاتا ہے. کہیں مسجد نبوی بنا رکھی ہے اور اس کے اوپر مسجد نبوی لکھا ہوا ہے, کہیں روضہ گنبد خضرا بنایا ہوا ہے کہ یہ حضور کا روضہ ہے, اس کی جالی بنائی ہوئی ہے, لوگ دوڑ دوڑ کر اس جالیوں کو چومتے ہیں, کہیں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, کہیں مسجد نبوی اور اس کو احترام سے, اتنے احترام سے دیکھا جا رہا ہے, اور کہیں صحابہ کرام کی صورتیں اور شکلیں بنا کر کے چند اوباش اپنی شکلیں صحابہ کرام کی صورت پہ بناتے ہیں. اور میرے عزیز دوستو, نہایت ہی کڑوی بات ہے, خدا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے بامبے کے اندر یہ منظر دیکھا کہ میں نے کہ چند اوباش گنڈوں نے, لوگوں نے 12 ربیع الاول کو خدا کی قسم مسجد خانے خدا میں کھڑا ہو کر کے بولتا ہوں کہ چند آباد گنڈوں نے ایک شخص کے چہرے کے اوپر کالک لگا دی, اس کا جسم پورا کالا بنا دیا گیا, اسے ایک چمڑے نما جو ہے ہاف کٹ کی ایک چدری یا اسکرٹ پہنا دی گئی, اور گھٹنوں کے نیچے سے چمڑے نما ایک چڈی پہنا دی گئی, اور پھر ایک بانس اور کھپچیوں سے اور کاغذوں سے گنبد خضرا کی تصویر بنا دی گئی, گنبد خضرا کی شکل بنا دی گئی, اسے دو پہیوں والی گاڑی پر رکھ دیا گیا, اور اس کے اندر پٹا باندھ کر کے اس نوجوان کے کمر میں باندھ کر کے اسے جلوس کے آگے آگے چلایا جاتا تھا. تصور یہ دیا جاتا تھا, فکر یہ دی جاتی تھی کہ یہ گنبد خضرا ہے اور یہ خادم مصطفیٰ, یہ مؤذن رسول بلال ہے, یہ مؤذن رسول بلال ہے, یہ تصور دیا جاتا تھا اور اسے بازاروں اور گلیوں کے اندر گھمایا جاتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عشق مصطفیٰ ہے, یہ صحابہ کے اوپر تبرع نہیں ہے, یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے تو اور کیا, یہ بلال کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے, وہ بلال جس دل کی کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اللہ اللہ مکے کی سنگلاخ زمینوں کے اوپر اپنے چمڑے کھلوائے, اپنے پشت کے اوپر اس نے کوڑے کھائے, اپنے جلتی ہوئی ریتوں کے اوپر سویا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, کسی نے کہا یا رسول اللہ بلال کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, بلال پسک رہا ہے, آپ ذرا اس کی خبر لے لیں. مکے کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں, کہتے ہیں بلال ٹھیک ہے تم اللہ واحد کہتے رہو, ان ظالموں سے تم ٹکراتے رہو, مگر تم دل کے اندر کہہ لیا کرو تاکہ تمہارے اوپر یہ ظلم نہ ہو. حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان چلی جائے چلی جائے, مگر اس زبان سے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا نہیں چھوڑوں گا, بلکہ زور زور سے اللہ واحد کا نعرہ لگاتا رہوں گا. اس بلال کو آج بازاروں کے اندر تم نے ننگا کیا, اس بلال کو آج اس بلال کی شکل اور صورت بنا کر کے تم نے اسے جلوسوں کے اندر نکالا. اور میرے عزیز دوستوں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حد ہو گئی اس بے ایمانی کی کہ آج پیغمبر اسلام کے گنبد خضرا کی عزت و ناموس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کو بازاروں میں مصنوعی شکل بنا کر کے پھرایا جاتا ہے, صحابہ کرام کی عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرنے کے لیے اور انہیں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ان کی شکلیں اختیار کر کے گلیوں میں, کوچوں میں, سڑکوں پر, بازاروں میں انہیں پھرایا جاتا ہے. اور بیت اللہ کا طواف, بیت اللہ کے طواف کی عظمت کو مٹانے کے لیے چوراہوں پہ بیت اللہ بنا کر کے رکھ دیا گیا اور اس کا طواف جاری ہے. آپ کو میرے عزیز دوستو, میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوں, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, ذرا یاد کرو اس تاریخی وقت کو, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ دنوں پہلے پاکستان کے اندر فلم خانہ خدا کا اعلان ہوا تھا کہ فلم خانہ خدا تھیٹروں کے اندر دکھائی جائے گی, جس کے خلاف لاہور میں احتجاج ہوا, جس کے خلاف پشاور میں احتجاج ہوا, جس کے خلاف کراچی میں احتجاج ہوا. کیوں احتجاج ہوا؟ اس لیے کہ فلم خانہ خدا میں یہی دکھلایا جائے گا کہ لوگ حج کیسے کرتے ہیں, حجر اسود کو بوسا کیسے دیتے ہیں, رمیے جمار سار کیسے کرتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کیسے کرتے ہیں, حجر اسود کو بوسا کیسے دیتے ہیں, طواف کیسے کرتے ہیں, یہ سب دکھلایا جائے گا. علماء نے احتجاج کیا, فقہا نے احتجاج کیا, مسلم قوم سڑکوں کے اوپر, غیرت مند مسلمان سڑکوں کے اوپر نکل آئے اور کہا کہ تم بیت اللہ کی عظمت کو مٹانا چاہتے ہو, بیت اللہ کی عظمت کو تباہ کرنا چاہتے ہو, دنیا یہی کام سر انجام دے لے گی, وہاں جانے کا شوق مٹ جائے گا, اس لیے اس فلم خانے خدا کو بند کیا جائے. کل فلم خانے خدا پر تم بازار میں نکل آئے, آج کل خانے فلم خانے خدا پر تم نے احتجاج کیا اور بازاروں کے اندر نکل آئے, آج وہی بیت اللہ چوکوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. تم کہتے ہو خوشی پیغمبر, ایک زمانہ تو وہ تھا کہ فلم خانے خدا پر تم نے احتجاج کرتے ہوئے بازاروں کے اندر سے نکل آئے, آج وہی بیت اللہ چوکوں کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کا طواف ہو رہا ہے, تم کہتے ہو خوشی پیغمبر ہے. برادران ملت اسلامیہ, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی ایک ظلم ہو رہا ہے, انگنت ظلم ہو رہے ہیں پیغمبر اسلام کی سیرت مقدسہ کے ساتھ, آپ کی بعثت کے ساتھ, آپ کے مقاصد کے ساتھ, لیکن محبت کے رنگ میں, لیکن یہ تمام سب ظلم ہو رہے ہیں محبت کے رنگ میں, پیار کے رنگ میں ہو رہے ہیں, اور نعرہ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور کردار وہ ہے جو ابو جہل بھی سر انجام نہ دے, نعرہ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور کردار وہ ہے جو ابو جہل بھی سر انجام نہ دے. 12 ربیع الاول کے جلوس کے ڈھونگ میں اور اشار میں آ کر نبی کے اس کے نعرے دیار میں تم پیغمبر کی مقدس جماعت کا قلعہ کما کر رہے ہو, ان کی شکلیں بنا کر تم انہیں بازاروں میں نچاتے ہو, کیا تماشا ہے, کیا بدماشی ہے, کیا اوریانی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے آڑ میں کہ اس جماعت کی تم توہین کرتے ہو, اس جماعت کی اہانت اور بے عزتی, جس جماعت کے لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہو کہ رضی اللہ عنہ وہ رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, آج تم ان کی شکل اختیار کر کے, آج تم ان کو مضحکہ بنا کر کے, آج تم انہیں رنگ کر کے بازاروں اور گلیوں کے اندر نکالتے ہو. لوگوں میں بتلانا چاہتا ہوں, مت کھیلو ان راجنیتوں کے ہاتھوں, مت نیلام کرو کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور مت بیچو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یاد رکھو کہ آج یہ سب شیعہ یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے, آج انہی کا یہ نتیجہ ہے جن کے ہاتھوں میں تم کھلونا بن گئے ہو, جو میلاد مصطفیٰ کی آڑ لے کر کے صحابہ کی توہین تمہارے ہاتھوں کروا رہا ہے اور تم ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہو. باز آؤ نیلام کرنے سے ان تمام سب چیزوں سے باز آؤ. یاد رکھو شیعہ بدترین کتنا ہے, شیعہ ایک بدترین دشمن ہے, یہ صرف ہمارا ہی اور تمہارا ہی دشمن نہیں بلکہ اسلام کا دشمن ہے, محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے اور صحابہ کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے, اور آج یہ گود میں پڑ رہا ہے رضا خانیت کے, آج یہ گود میں پڑ رہا ہے بریلویت کے, اور اس کے رنگ میں آ کر کے وہ کام کرتا ہے, اس کے رنگ میں آ کر کے وہ یہ سب کھیل کھیلتا ہے. میرے عزیز دوستو, آج مجھے بریلوی عوام سے گلا اور شکوا نہیں, آج مجھے ان سے شکایت نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے منبر و محراب پر کچھ شیعہ آ گئے ہیں جنہوں نے داڑھیاں سنیوں والی رکھنی, جنہوں نے نمازیں سنیوں والی سیکھنی, جنہوں نے خطبے سنیوں والے سیکھ لیے, جنہوں نے دستار سنیوں والی پہن لی, جنہوں نے کرتے خود سنیوں والے لگا لیے, جنہوں نے پگڑیاں سنیوں والی باندھ لی, جنہوں نے جبے سنیوں والی پہن لیا, لیکن ببا تم وہ راستی ہیں اور تمہارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں جو ابو بکر و بلال کی صورتیں بنا کر بازاروں کے اندر تمہارے ہاتھوں سے نچوا رکھے ہیں. سمجھو, عقل کرو خدا را کہ تم نبی کے صحابہ کی توہین پر سر عام مت کرواؤ. چمٹے بجے بجے گانے گائے جا رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, ناچ ہو رہا ہے, کیا یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں, ہمارے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے نبی بازاروں میں چیخا نہیں کرتے, ہمارے نبی بازاروں میں چیخا نہیں کرتے. اٹھائیے حدیث کی کتب, نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی بازاروں میں چیخا نہیں کرتے, اور آج صاحب جب و دستار, آج اس منبر و محراب کا دعوے دار آج بازاروں کے اندر ناچنا پھر رہا ہے, آج بازاروں میں ناچتا پھر رہا ہے, ہائے جمالوں کے نعرے لگ رہے ہیں, ہائے جمالوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں, سارنگیاں ہیں, اگر گرمی ہے تو بوتلیں چڑھائی جاتی ہیں اور اگر ٹھنڈی ہے تو چائے چڑھائی جاتی ہے, سردی ہے تو چائے نوشی ہو رہی ہے. اور جب آقا سے پوچھا گیا کہ آقا آپ فرماتے ہیں آقا اس دن کیا کریں, آقا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو. پوچھا گیا کیوں, پوچھا گیا کیوں, آپ نے فرمایا اس لیے کہ پیر کو میں پیدا ہوا. سبحان اللہ, آقا سے جب پوچھا گیا کہ آقا پیر کے دن روزہ کیوں رکھیں, آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میں مبعوث ہوا ہوں, مجھے نبوت دی گئی ہے پیر کے دن کو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ اس دن پیدا ہوا ہوں اور کتنے بےمانوں اور ملاؤں نے پیر کو روزہ رکھا, کتنے بےمانوں کے بےمان پیر کو روزہ رکھتے ہیں, نہیں رکھتے. اس دن تو ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں چلتی ہیں, چائے چلتے ہیں, ڈیگیں کھنکتی ہیں, کس کے نام پر, عید میلاد النبی کے نام پر. کون روزہ رکھتا ہے, جگہ جگہ پراڈ ہے پیغمبر کے نام, جگہ جگہ پراڈ اور دھوکہ ہے. اور اگر آپ میرے عزیز دوستو, بڑی کڑوی بات ہے, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ان نادانوں نے, ان دشمن اسلام نے قوم کو کس پہ اوپر لگا دیا, قوم کو ہونٹ چومنے پہ لگا دیا, ہونٹ اور انگوٹھے چومنے پہ لگا دیا کہ محمد الرسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم درود مت پڑھو, ہونٹ چوم لو, درود مت پڑھو, ہونٹ اور انگلیاں چوم لو. یہی اس سے محبت ہے, یہی محبت رسول کی علامت اور نشانی ہے. اگر پیغمبر کی سیرت کا مسئلہ آئے تو بازاروں میں جلوس نکالنے اور ناچ گانے پہ لگا دیا, اور اگر درود پڑھنے کا موقع آئے تو انہیں ہونٹوں اور انگوٹھوں کے چومنے کے اوپر لگا دیا. یہ ظلم نہیں ہے کیا, یہ نبی کی سیرت ہے, یہ نبی کی محبت کی نشانی ہے. بار بار یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ بدعت ہے, اس کی کوئی اصل دین کے اندر نہیں ہے, اس کے باوجود بھی انہیں شیطانی حرکتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم محبت رسول میں ایسا کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پڑھنے کا حکم دیا ہے. ظالم انگوٹھے اور ہوٹ چوم رہا ہے, اپنی ناپاک یہ ناخن چوم رہا ہے, یہ ناخن جو ناپاک ہے جس کو ہر ہفتے تم کاٹ کے نکال دیتے ہو, آج اس کو اپنی آنکھوں پہ شیطان نے تمہیں لگوا دیا ہے یا نہیں. گندا ہے جبھی تو تم اسے اٹھا کے پھینکتے ہو, صاف ہوتا تو انگلیوں میں لگائے رہتے, مگر اس گندگی کو تمہیں چوم کر کے آنکھوں سے لگانے کا شیطان نے پیچھے کر دیا ہے. حدیث رسول کچھ بھی نہیں ہے, محبت رسول کچھ بھی نہیں, یہ صرف دھوکہ اور فراڈ ہے. آج اس قوم کو بازاروں میں لگا دیا, انہیں جلوس اور ناچ اور گانے میں لگا دیا کہ یہ قوم مت پیغمبر کا کردار دیکھے, یہ قوم مت پیغمبر کی سیرت دیکھے, مت یہ قوم پیغمبر کے نقش قدم پر چلے کہ تمہاری شادی کیسے ہو, کہ تمہاری غمی کیسی ہو, کہ میرا چلنا کیسا ہو, میرا بیٹھنا کیسا ہو, میرا اٹھنا کیسا ہو, میرا سفر کیسا ہو, میرا حضر کیسا ہو. میرے دوستو, اس کائنات کے اندر ایک ہی ذات آئی ہے اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جس نے 23 برس کی مدت میں بیک وقت اور ایک ہی ساتھ وہ کام سر انجام دیا ہے جسے ہزاروں لوگ مل کر کے نہیں کر سکتے. 23 برس کی قلیل مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام سر انجام دیا ہے جسے آج ہزاروں لوگ مل کر کے نہیں کر سکتے ہیں. اور وہی ایک ذات ہے جو خطابت کے فرائض بھی انجام دیتی ہے, وہی ایک ذات ہے جو امامت کے فرائض بھی انجام دیتی ہے, وہی ایک ذات ہے جو مجاہد کے فرائض بھی انجام دیتی ہے, وہی ایک ذات ہے جو کمانڈر ان چیف کے فرائض انجام دیتی ہے, وہی ایک ذات ہے جو تجارت کے وصول سکھاتی ہے, وہی ایک ذات ہے جو شادی اور غمی کے وصول سمجھاتی ہے, وہی ایک ذات ہے جو قاضی القضات کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہے, وہی ایک ذات ہے جو فیصلہ کرنا سکھلاتی ہے, وہی ایک ذات ہے جو دشمنان اسلام سے سلوک کرنا سکھلاتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم تاجر ہو تو محمد کی سیرت سامنے رکھ لو, معلم ہو محمد کی سیرت سامنے رکھ لو, استاد ہو محمد کا کردار سامنے رکھ لو, قاضی اور چیف جسٹس ہو تو نبوت کا فیصلہ سامنے رکھ لو, خطیب ہو تو نبوت کا خطبہ سامنے رکھ لو, امام ہو تو نبوت کا کردار سامنے رکھ لو, مجاہد ہو تو پیغمبر کا جہاد سامنے رکھ لو, خادم ہو تو شوہر کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سامنے رکھ لو, اور اگر باپ ہو تو پیغمبر کی سیرت سامنے رکھو. جس منصب جسے جسے جو جو منصب حاصل ہے, واللہ باللہ آمینہ کا یتیم ہر میدان میں یکتا اور بے مثال نظر آتا ہے. ہر میدان کے اندر آمینہ کا یہ یقین بے مثال اور بے نظیر نظر آتا ہے. لیکن اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہ میں نے تمہارے پاس ایک ایسا نبی بھیجا ہے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جس کی حرکات و سکنات جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جس کی پوری کی پوری زندگی اے لوگوں تمہارے لیے بہترین سیمپل اور بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لیکن آج میری اور آپ کی تجارت میں وہ نمونہ غائب ہے, میری اور آپ کی نماز میں وہ نمونہ غائب ہے, میری اور آپ کی خطابت میں وہ نمونہ غائب ہے, میری اور آپ کی امامت میں وہ نمونہ غائب ہے, میرے اور آپ کے جہاد میں وہ نمونہ غائب ہے, فیصلے میں وہ نمونہ غائب ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات اور سلوک میں وہ نمونہ غائب ہے جس نمونے کو کرۂ ارض پر پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. آج اس نمونے سے آنکھیں ہٹا کر صرف 12 ربیع الاول کے جلوس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے. آج اس نمونے سے آنکھیں ہٹا کر صرف 12 ربیع الاول کے جلوس کے اوپر لوگوں کی آنکھوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے. جلوس نکالو, ناچو گاؤ, یہ کرو وہ کرو, تماشا بنا رکھا ہے. میرے عزیز دوستو, میں آپ سے آخری میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ آپ یہ بتلاؤ کہ آپ جس کو اپنا امام مانتے ہو آپ اور ہم جس کو اپنا اسوہ سمجھتے ہیں, میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر نے جلوس نکالا؟ آج ان جلوسوں کے اندر جو جلوس عید میلاد النبی کے نام سے نکالا جاتا ہے, آج ان جلوسوں کے اندر جو شریک نہ ہو اسے شیطان کہا جاتا ہے, جو شریک نہ ہو اسے فتوے کہے جاتے ہیں, جو شریک نہ ہو اس کے اوپر شیطان اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی فرض یا واجب کو ترک کرتا ہے جب وہ گنہگار ہو سکتا ہے, اگر تم اس جلوس میں شریک نہ ہونے کو شیطانیت سے تعبیر کرتے ہو, اگر اس جلوس میں شریک نہ ہونے والوں کو تم مطعون کرتے ہو, کافر کہتے ہو, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاؤ اس کی سند, لاؤ مجھے بتاؤ کہ اس کی سند کیا ہے, اس کی حدیث کیا ہے, اس کے سلسلے میں صحابہ کا کردار کیا ہے. اور یاد رکھو سند لاؤ گے جبھی تو بات بنے گی, سند دو گے, دلیل دو گے, جبھی تو یہ چیز واجب اور فرض بن سکتی ہے. اس لیے کہ واجب بنتی ہے تو نبی کے سنت سے بنتا ہے, سنت بنتی ہے تو نبی کے فرمان سے بنتا ہے بنتی ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستو, نبی کی مہر کے بغیر نہ تو کوئی چیز سنت ہو سکتی ہے, نبی کی مہر کے بغیر نہ تو کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے, نبی کے مہر کے بغیر نہ ہی کوئی چیز فرض بن سکتی ہے. تم اس کو فرض سمجھتے ہو, تم اس کو واجب سمجھتے ہو, اور نہ شریک ہونے والوں کو کافر اور شیطان کہتے ہو. اب یہ شیطان ہونے کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے؟ ذرا غور کرو کہ ابو بکر نے جلوس نہیں نکالا, تیری اس بکواس سے نعوذ باللہ, تیری اس بکواس سے ابو بکر نکلے کفر, کفر نباشد, تیری اس بکواس سے نعوذ باللہ ابو بکر کافر اور شیطان ہوں گے. عمر نے جلوس نہیں نکالا, تیری اس حماقت سے عمر جو ہے کافر اور شیطان ہوں گے. اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ, اسی طرح تمام صحابہ نے جلوس نہیں نکالا, امام شافعی نے جلوس نہیں نکالا, امام ابو حنیفہ نے جلوس نہیں نکالا, امام مالک نے جلوس نہیں نکالا, امام احمد بن حنبل نے جلوس نہیں نکالا, امام بخاری نے جلوس نہیں نکالا, امام مسلم نے جلوس نہیں نکالا, امام ابو داؤد نے نہیں نکالا, امام ترمذی نے نہیں نکالا, امام نسائی نے نہیں نکالا, اور آگے آؤ شاہ محدث دہلوی نے نہیں نکالا, اور آگے آؤ خواجہ غریب النواز نے جلوس نہیں نکالا, اور آگے آؤ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جلوس نہیں نکالا, اور آگے آؤ شاہ اسحاق نے جلوس نہیں نکالا, شاہ شیخ دہلوی نے نہیں نکالا, شاہ سید احمد سعید بریلوی نے نہیں نکالا. ان تمام بزرگوں نے, ان تمام محدثین نے, ان تمام ائمہ نے جلوس نہیں نکالا. تیری اس بکواس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تمام کے تمام شیطان اور کافر تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کس کس کے اوپر یہ چوٹ آئے گی, کس کس کے اوپر یہ زد آئے گی, اور آج یہ فتوے کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ آج اس قوم سے صادر ہوتے ہیں جو قوم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا دعوے دار بنتی ہے, جو قوم اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ تصور کرتی ہے, جس کا کردار ابو جہل اور ابو لہب سے بھی گرا ہوا ہے. آج وہ قوم ان تمام سب لوگوں کو کافر اور ان تمام لوگوں کی, ان کے اس فتوے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو شیطان اور کافر کے زمرے کے اندر شامل کیا جاتا ہے, اور ان جلوسوں کے اندر نکل کر کے علماء حق کو گالیاں دی جاتی ہیں, صحابہ کے توہین کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر تبرے کسے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو بات بڑی لمبی ہو جائے گی, میں آپ سے دست بستا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں دوست اور دشمن کو پہچانو. خدا را خانے خدا میں کھڑے ہو کر کے نیک نیتی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلائل کو دیکھو, براہین کو دیکھو, اسی طرح سے باتوں کے وزن کو دیکھو, سند کو دیکھو اور خدمات کو دیکھو. مسئلے کے وزن کو دیکھتے ہوئے دوست اور دشمن کو پہچانو. بریلوی عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیعہ تمہارے منبر و محراب پر آ کر کے تمہیں لوٹ رہا ہے اور تم ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہو. سوچو, غور کرو, حق و باطل کی تمیز کرو اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ. ان خرافات و بدعات سے توبہ کرو اور یاد رکھو قوم مسلم کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے, قوم مسلم کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ تم بدعت و خرافات کی چوکھٹوں پر ان خونوں کا ضیاع کرو, ان خونوں کو بہاؤ اور کفار اور ظالم ہندوؤں کے ہاتھوں انہیں قتل کرواؤ. آج انڈیا کے اندر موجودہ فسادات ہو رہے ہیں, ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ ناجائز اور حرام قسم کے جلوس بھی ہیں جنہیں اسلام کا نام لے کر کے گلی اور کوچوں میں نکالا جاتا ہے اور اس وقت شیطان ایک پتھر پھینک دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ہندو مسلم رائٹ, فساد, خون کی ہولیاں, چیختے بلبلاتے بچے, روتی سکتی مائیں اور بہنیں, گولیاں, انگار اور شولے اگلتے ہوئے مکانات, جلتی ہوئی بلڈنگیں, سنسناتی ہوئی دشمنوں کی گولیاں, بیوہ ہوتی ہوئی عورتیں, یتیم ہوتے ہوئے بچے. میں کہتا ہوں کہ ان تمام سب چیزوں کا ذمہ دار جو جلوس کے وقت ہوا, ان تمام سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار وہ منبر و محراب کے غدار ہیں جنہوں نے اسلام کا نام لے کر کے تمہیں گمراہ کیا ہے. وہ عشق رسول کا لبادہ اوڑھ کر کے دشمنان اسلام ہیں جنہوں نے تمہیں غلط راہوں پہ ڈالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا نہ بچے یتیم ہوتے, نہ عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا نہ گولیاں چلتی, نہ محرم کے جلوس نکلتے اور نہ محرم کے اندر نعرے اور یہ تمام سب ہوتے اور نہ بلڈنگوں کو آگ لگتی, نہ یتیم ہوتے بچے, نہ بیوہ ہوتی مائیں اور بہنیں, اور نہ تم بلال اور دیگر صحابہ کی اس طرح توہین کرتے اور نہ عذاب الہی تمہارے اوپر نازل ہوتا. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انڈیا کے فسادات 99% 99% زیادہ تر انہی موقعوں پر ہوتے ہیں, چاہے وہ جلوس عید میلاد النبی ہو, چاہے وہ جلوس غوثیہ ہو, چاہے وہ جلوس محرم ہو, انہی سب مواقع کے اوپر انڈیا کے اندر فسادات ہوتے ہیں اور اسلام کا نام لے کر یہ دشمن اسلام مسلمانوں کو خون کی ہولیاں کھلواتا ہے. اسلام کا نام دے کر کے, اسلام کے حوالے دے کر کے مسلمانوں کو یہ قتل کرانے کی سازش, یاد رکھو یہ شیعہ کرتا ہے, یہ رافضی کرتا ہے. شیعوں نے محرم کا جلوس نکالا, تم نے کہا ہم جو ہے اس تمہاری جماعت میں گھس گئے, انہوں نے کہا کہ تم عید میلاد النبی کے اوپر مناؤ, تم عید میلاد النبی کا جلوس نکالو, ٹھیک ہے ہم بھی جلوس نکالیں گے. شیعوں نے کہا محرم کے جلوس کے اندر ہم کالے کپڑے کا جھنڈا لگائیں گے, تم نے کہا گنبد خضرا ہرا ہے اس لیے تم اگر کالے کپڑے لگاؤ گے تو ہم ہرے کپڑے لگائیں. یہ فیکٹ ہے, یہ ریئیکشن ہے, یہ اثر ہے جو باطل پرستوں نے تمہیں دیا ہے, یہ اسی کا اثر ہے جو تم نے اس کو قبول کیا ہے اور آج اسے اسلام کا رنگ دے کر کے مسلمان کے اور اسلام کی عزت و نامرو کو, اسلام کی عزت و ناموس کو تم چوراہوں کے اوپر نیلام کرتے ہو, صحابہ کی عظمتوں سے ان کے عزت و ناموس سے تم ہولیاں کھیلتے ہو. اور میں آخر میں علامہ اقبال کی وہ شعر تھے, میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسی قوم کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اسلام کا نام لے کر کے اسلام کے خلاف کرتے ہیں, یہ غدار مصطفیٰ ہیں, یہ وفادار مصطفیٰ نہیں ہیں, یہ دشمن رسول ہیں, یہ دامن اسلام پر کلنک کا ٹیکہ ہیں, یہ قبروں کے بیپاری ہیں, چادر فاطمہ کو بیچنے والے تاجر ہیں, یہ مردہ پرست لوگ ہیں, یہ قبروں کی تجارت کرتے ہیں اور یہ مزاروں کے بھکاری ہیں, یہ قبروں کے اوپر اپنے سروں کو ٹیک ٹیک کر کے اپنے جبین کو اور اپنے دلوں اور نظر کو انہوں نے کالا کر لیا ہے, انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ہو نکو نام جب قبروں کی تجارت کر کے, ہو نکو نام جب قبروں کی تجارت کرتے کیا نہ دیکھے گے جب مل جائے سنم پتھر کے. آج وہی قوم اب مردہ پرست, آج وہی قوم مدار پرست, آج وہی قوم عاشق رسول کا نعرہ لگاتی ہے اور یہ تمام شیعوں اور رافضیوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہیں. اور ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اصل مقصد کیا تھا, آپ کا اصل مقصد کسی شاعر نے کتنے ہی والہانہ انداز میں, کتنے پیار بھرے انداز میں شاعر نے یہ بات کہی ہے, جو غور کرنے کی بات ہے کہ شاعر نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مقصد کا یہ نقشہ کھینچا ہے. کہتا ہے شاعر کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں, حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں, حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں, حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں, جمے ذہنوں کا سنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا, جمے ذہنوں کا سنگ اترا بجھے چہروں کا نور آیا, حضور آئے تو انسان کو حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, اور بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے, حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے, تمدن آیا تہذیب آئی امن آیا قرار آیا, تمدن آئی تہذیب تمدن آیا تہذیب آئی امن آیا قرار آیا, حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا, حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا, یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل فلسفہ اور بعثت کا اصل مقصد کہ یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر, حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر, اخوت و مساوات و محبت کا نظام آیا, اخوت وہ مساوات و محبت کا نظام آیا, حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.